مومنین آ سکتے ہیں آسانی سے آگے کی طرف. اب میں تمام مومنین و مومنات کی طرف سے مؤدبانہ گزارش کروں گا قبلہ سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ آج کی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے ممبر پہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری بر محمد و اہل بیت محمد, بلند تر صلوات.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد, محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد وعجل فرجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد آل محمد وعجل فرجه, وعلى آله الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأرضين. محمد محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے, پروردگار عالم نے ایک بار پھر سعادت دی کہ سید الشہداء کے نام پر جمع ہوں, سید الشہداء کے نام پر فرش اعظم میں بیٹھے, اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا نعمت میں اضافہ فرمائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے, انشاءاللہ ان کے تابع داروں جانے ساروں میں قرار فرمائے. خدا سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں مرتے دموں تک اہل بیت اطہار کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ, اور اپنے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مرحومین کی مغفرت, مزید توفیقات کے لیے, اور انشاءاللہ جو لوگ سراب میں مشکل میں مبتلا ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیوں کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند نے دین مبین میں اسلام میں جو تربیت کا انداز اختیار کیا ہے وہ کوئی ایسا انداز ہے کہ جس کے لیے کسی بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ایک سادہ انسان بھی اس تربیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو دین مبین ایک ایسے انوائرمنٹ میں آیا ہے جو دنیا کے کلچرل ہبس میں سے کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ جو آج سے 1400 سال پہلے کے کلچرل ہبس تھے، مثلا وہ پرشیا تھا یا مثلا انڈیا تھا، چائنا تھا، اور باقی اگر کوئی جگہ تھی، دین اسلام ان جگہوں پہ نہیں آیا۔ دین اسلام ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10 بھی نہیں تھی۔ کوئی، میرا نہیں خیال آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ایسی سنی ہو جو دین اسلام کے آنے سے پہلے عربیہ میں لکھی گئی ہو۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر چائنیز اسکالرس کی کتابیں موجود ہیں، پرشین اسکالرس کی کتابیں موجود ہیں جو اسلام سے پہلے کی ہیں، انڈین کی ہیں، حتیٰ مثال کے طور پر زور زبردستی کر کے کہیں سے کوئی یورپین میں سے بھی نکال کے لے آئے گا، لیکن ہیں بھی، لیکن عربیہ میں کوئی کتاب رسول اللہ کے آنے سے پہلے لکھی گئی ہو وہ ہمارے پاس ہو، ایسی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ یہ خدا نے اپنے دین کو ایسے علاقے میں کیوں بھیجا؟ شاید یہ بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے کہ اس دین کے اندر فلسفہ بھی ہے، اس دین کے اندر حکمت بھی ہے، لیکن اس دین کو سمجھنے، عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری نہیں ہے تم فلسفی ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے کوئی مثال کے طور پر آتھر ہو یا سائنٹسٹ ہو یا تھنکر ہو، نہیں، تمہاری فطرت اس دین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اپنی فطرت پہ عمل کرو۔ اب اس سے ہمیں ایک ہوپ ملتی ہے، امید ملتی ہے کہ بھائی فرض کرنے آپ کا میرے جیسا ایک آدمی ہے مثال کے طور پر جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کتنی بہت بڑی کوئی اکیڈیمکس کا، تو اب وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ مولانا کیا مجھے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے پہلے فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنا ہے کیا؟ تو میں اس سے کہوں گا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہ اللہ کے نبی کے اطراف میں کچھ افراد موجود تھے جو اولیاء الہی تھے، ان کا کوئی بہت بڑا کوئی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری، ان کا کیا ہے کہ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو بدقسمتی سے چوری چکاری کے لیے مشہور تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں شاید کوئی یہ کہے کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ مثلا پہلے فنا دین پہ تھے، پھر فنا دین پہ تھے، اور وہ معلومات رکھتے تھے، لیکن بہت سارے دوسرے لوگ تھے۔ حضرت بلال حبشی کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے اس دین کے اندر کمالات کو حاصل کیا۔ وہ ہمیں کیا چاہیے پھر؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان کا کوئی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پھر بھی یہ اتنے بڑے مقامات پہ پہنچ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ دین نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اب یہاں تک جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ سے ایک واضح سوال پوچھنا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر وہی پارٹ مسنگ ہے جس نے ان کی تربیت کر لی تھی، بدقسمتی سے ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور نہیں معلوم کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں بہت سارے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو دین سے سیکھنا چاہتے ہیں، نہیں معلوم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کسی سکھانے والے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پتہ نہیں کسی کوئی بہت بڑے کوئی ٹرننگ پوائنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ واقعاً بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، اچھا اس سے پوچھو سیکھنا چاہتے ہو؟ خود کہتا ہے مولانا دعا کریں میں اللہ کے دین میں آگے بڑھوں۔ بھائی تو کوئی دھکا تھوڑی دے گا، آپ خود بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کیوں نہیں بڑھ رہے، کس نے راستہ روکا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ کے میرے دل کے اندر ایک خواہش ہو کہ میں مثلا فنا یونیورسٹی سے اگر گریجویٹ کرتا اور اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن بھائی متقی ہونے کے لیے کون سی ضرورت ہے؟ متقی ہونے کے لیے تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے، کوئی ریسورسز فائنینشیل نہیں چاہیے، کوئی کنیکشنز نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ متقی ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کا ایک ارادہ چاہیے۔ آپ اور میں اس بات کے اوپر محنت کریں کہ بھائی وہ چیز جو ٹریگر کرتی ہے ہمارے اندر تبدیلی کو، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل پرسوں ہم نے محنت کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے مدد لیتے ہوئے اس روایت کی بنیاد پر جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی, غیبت سے پہلے جو قوموں کو چیلنج درپیش تھے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی. ان چیلنجز میں ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ قوم کے اندر ظاہر پرستی, کہ وہ صرف سامنے سامنے کو دیکھتے ہیں, گہرائی میں نہیں جاتے, دنیا دنیا دیکھتے ہیں آخرت میں نہیں جاتے, یہ ایک ایشو ہے. اور اس کو ہم نے کل کافی وقت لے کر بنی اسرائیل کے اوپر امپلیمنٹ کیا کہ بنی اسرائیل کی جو مصیبتیں آ رہی تھیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایک ظاہر پرستی تھی, یہ گہرائی میں نہیں جاتے تھے, چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے متاثر ہوتے تھے. اور ہم نے کل اس بات کو عرض کیا کہ دیکھیں اگر ہم نے بھی یہی کیا ہم اس ظاہر میں پھنس جائیں گے اور یہ ظاہر ہمیں دھوکا دے گا. اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کافی حد تک پھنسے ہوئے بھی ہیں. اب اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس پہ میں وقت نہیں لگانا چاہ رہا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی انسان تھوڑی سی محنت کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم لوگ ظاہر پرستی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور بہت سادہ سی بات, اگر آپ کو سخت بات سننے کا شوق ہی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک حد تک. بہت سادہ سی بات ہے, اگر آپ کے سامنے ایک متقی پرہیزگار بندہ آئے اور ایک آدمی آئے جو بہت مشہور ہے, آپ کس کا زیادہ احترام کرتے ہیں؟ آپ تقویٰ کا نہیں کرتے, آپ شہرت کا کرتے ہیں, آپ تقویٰ کا احترام نہیں کر رہے ہیں, در حقیقت آپ اس کی طاقت کا احترام کر رہے ہیں. اور وہ طاقت جس کی بنیاد دولت شہرت اور فزیکل اسٹرینتھ ہے, اور یہ وہ میٹیریل کلچر کی فاؤنڈیشنز ہیں. اسلامک کلچر کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ اسلامک کلچر کی فاؤنڈیشنز ہیں علم الہی, تقوی الہی, جہاد فی سبیل اللہ. اگر آپ اور اس کو جا کے دیکھنا چاہیں, کمیونٹی کے اندر سرچ کریں, اپنے بیہیویئرز کو دیکھیں, جگہ جگہ یہ بات سمجھ میں آئے گی ہم لوگ ظاہر کی طرف جانے والے لوگ. اور یہ جو مشکل جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں بہت دفعہ کمیونٹیز کے اندر مختلف پرابلمز کی صورت میں, اس کی بھی بہت بڑی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس ظاہر کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اس نے ہمیں ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کیا ہوا. اب جو ہمیں اس کو مشکل کو بتانا ٹھیک ہے وہ ایک مرحلہ ہے, لیکن اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس مشکل کو حل کیسے ہونا ہے, اس کو صحیح کہاں سے کرنا ہے. تو اس لیے میں مدد لے رہا ہوں کہ بھائی جب اللہ کے نبی تشریف لائے ان کے سامنے بھی قوم وہی قوم تھی جو ظاہر کو دیکھ رہی تھی. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھیے جو آپ کے ذہن میں کفار مکہ سے ہے, یہ ظاہر کو دیکھنے والے ہیں یا باطن کو دیکھنے والے ہیں؟ ظاہر کو دیکھنے والے. کیوں بت بناتے تھے؟ اصل بت پرستی خود اپنے اندر اس بات کا اناؤنسمنٹ ہے کہ اس نے ظاہر پرستی کرنی ہے. ایک بہت عجیب مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عرب ہسٹری سے, بہت ہی عجیب مثال ہے ظاہر پرستی کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. عرب جو تاریخ ہے بہت زیادہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. بہت زیادہ ڈاکومنٹڈ نہ ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میں نے ابھی بتایا, زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. لیکن اس کی جو ہسٹری کا نریشن ہے وہ زیادہ تر پوئٹری کے اندر ہے, شاعری کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے یہ لوگ شاعروں کا انتخاب کرتے تھے, یعنی جو بڑے شاعر ہوتے تھے ان کے قصیدوں کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا. تو قصیدوں میں 7 قصیدے تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگے ہوئے ہوتے تھے, اور 7 قصیدوں میں مثال کے طور پر ظاہر جس شاعر کا قصیدہ ہوتا تھا وہ بہت بڑا کوئی شاعر ہوتا تھا, اس کا قصیدہ وہاں لگے گا. یہ سب ظاہر پرستی کی علامت تھی ان کی. بہرحال جو ہسٹری میں ایک نریشن ہے ان کے پاس, ایک واقعہ ہے, وہ ہے ایک مرد اور ایک عورت, اصاف اور نائلہ نام کر کے, ایک اصاف مرد نائلہ عورت. ان کے بارے میں مشہور ہے اس طرح کا ایک اب اب اس کو متھ کہیے جو کچھ بھی, لیکن بہرحال کافی حد تک لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہیں. کہتے ہیں کہ یہ دو تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کسی قبیح فعل کو انجام دیا, اور اس کے نتیجے میں صبح کے وقت پہ جب لوگ آئے انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, چونکہ پہلے خانہ کعبہ میں اس طرح دروازہ نہیں ہوتا تھا, وہ کھلا ہوتا تھا. اور یہ بھی اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے کچھ عرصے پہلے خانہ کعبہ میں دروازہ لگنا شروع ہوا, نہ پہلے کھلا ہوتا تھا. تو انہوں نے فعل قبیح انجام دیا, اس کے نتیجے میں دونوں کو خدا نے مسخ کر دیا. مسخ کر دیا یعنی دونوں کو پتھر میں تبدیل کر دیا. اب اس پتھر کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ کسی انسان کا, ایک مرد ایک عورت کا پتھر ہے. اس پتھر کو جب اہل مکہ نے دیکھا, وہ خانہ کعبہ سے باہر نکال کر لائے, کوئی اس کو تھوک رہا ہے, کوئی اس کو یہ کر رہا ہے, وہ سب ظاہر ہے کہ اپنے اندر سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بت پرستی میں تھے لیکن خانہ کعبہ کا احترام جانتے تھے, قائل تھے, جانتے بھی شاید نہ ہو, قائل تھے. تو انہوں نے دیکھا انہوں نے خانہ کعبہ کی بے احترامی کی ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کیا اور اس کی مذمت کی اور یہ کیا وہ کیا, اور اس دونوں کو انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی جو بھی آئے گا یہاں پر وہ ان کے اوپر مثال کے طور پر نفرین کرے گا کہ انہوں نے غلط کیا. بریکٹس کے اندر, جب کسی عمل کو کوئی قوم بغیر سوچے سمجھے کرتی ہے, کچھ ہی عرصے میں کچھ اور کرنے لگتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے, ایک نسل کر رہی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, دوسری نسل کر رہی ہوتی ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تیسری چوتھی نسل کر رہی ہوتی ہے بالکل اس کے اپوزٹ جس کی خاطر پہلی نسل نے کیا تھا. کیوں کفار مکہ خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے بت پرست ہوئے؟ کیا خانہ کعبہ توحید کی نشانی نہیں تھی؟ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کیا خانہ کعبہ توحید کی نشانی کے طور پہ نہیں بنایا گیا تھا؟ اس میں بت کہاں سے آ گئے؟ کیا اس دوران میں طواف قطع ہوا تھا؟ نہیں, طواف چل رہا تھا. اگر توحید کی بنیاد پہ طواف تھا تو اس طواف کے دوران بت کیسے آ گئے؟ کیونکہ وہ طواف تھا جس میں فکر نہیں تھی. یہ جو طواف جس کے اندر فکر نہ ہو, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ خانہ کعبہ توحید کی علامت ہو یا 360 بتوں کی علامت ہو. لگا جاؤ چکر, سوچ ہی نہیں رہے کہ کیوں چکر لگا رہے ہو. آج نہیں معلوم کتنے حاجیان محترم ہوں گے کہ جو خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہوں گے اور وہ خود اس بات کو سمجھنے سے شاید قاصر ہوں گے کہ یہ چکر کیوں لگائے جا رہے ہیں, جبکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کے جب چکر لگاؤ تو اللہ کے سامنے یہ عہد کرو کہ اے خدا, جس طرح آج میرے دائرے کے اندر سینٹر کعبہ ہے, میری زندگی میں سینٹر تیرا حکم ہوگا, میری زندگی تیرے حکم کے اوپر گھومے گی, جسے تو کہے گا میں وہ کروں گا, جس سے منع کرے گا میں اس سے باز آؤں گا. کتنے لوگ خانہ کعبہ کا چکر لگانے والے اس بات کو سوچ رہے ہیں؟ اگر نہیں سوچ رہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ خانہ کعبہ توحید کی نشانی بنے یا بت پرست کی نشانی بنے, لہذا بت پرست ہو گئے. تو اصاف اور نائلہ کے پتھروں کو انہوں نے باہر لا کے رکھا, لوگ گالیاں دیتے رہے, نفرین کرتے رہے. کچھ عرصے کے بعد لوگ دیکھتے تھے اور انڈیفرنس, کچھ پرواہ نہیں, ٹھیک ہے کچھ ہو گیا, پتہ نہیں کیا چیز ہے, گزر گئے وہاں سے. پھر کسی نے دیکھا یہ ایک بیکار چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ بھائی اس کو یہاں سے اٹھا لیا جائے. ایک کو انہوں نے صفا پہ رکھ دیا, ایک کو مروہ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, جب کوئی بیکار چیز یہاں پڑی تو کہیں اور رکھ دیا جائے, رکھ دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد, اب تو کچھ عرصہ ہے نہیں معلوم, 30 سال 40 سال 50 سال, پھر کچھ عرصے کے بعد ایک قبیلہ آیا, اس نے دیکھا کہ ہر قبیلے کا ایک بت ہے خانہ کعبہ کے اندر, اس کے بیچارے کے پاس کوئی بت نہیں تھا. تو اس نے دیکھا کہ دو بت یہاں ہیں جن کا کوئی ماننے والا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب ہر کوئی بت اٹھا ہی رہا ہے تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے ان دو کو اپنا بت بنا لیا. وہ قبیلہ آتا تھا اصاف اور نائلہ, جو بدبختی کی علامت تھی, عذاب کی علامت تھی, ان کی پرستش کرنے لگا. اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے بعد ان دونوں بتوں کو توڑوایا ہے. یہاں تک وہ بت موجود تھے. اس بات کی علامت ہے, یہ ظاہر پرستی کی انتہا ہے. اب آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی اگر کوئی قوم ظاہر پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے, یہاں تک بھی آتی ہے کہ جن دو چیزوں کو خدا نے عذاب کی نشانی کے طور پہ بھیجا تھا وہ معبود ہو گئے, کسی کے محترم قرار پا گئے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی دیکھو اگر تم ظاہر پرستی کرو گے یہاں پہنچ جاؤ گے. اب اللہ کے نبی کے سامنے ایسی ایک ظاہر پرست قوم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ویسی ایک ظاہر پرست قوم تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اس ظاہر پرستی سے نکل پائے؟ کیسے کیا؟ اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد. بالکل اگر سادہ لفظ میں بیان کیا جائے تو ہم یہ کہیں گے اللہ کے نبی نے لوگوں کو سوچنے کی عادت ڈالی, کہا سوچو, اور جب تم سوچو تو صرف ظاہر کو مت سوچو, باطن کو سوچو. ہر عبادت کے پیچھے اس عبادت کی قیمت فکر قرار پائی. کون سی نماز بلند ہے جس میں فکر ہے؟ کون سی عبادت عظمت رکھے گی جس میں فکر ہوگی؟ بے فکر عبادت اللہ کے نبی کے نزدیک مقام نہیں رکھ رہی. تو پہلا کام جو اللہ کے نبی نے, دین خدا نے ہمارے لیے کیا, ہمیں ہدایت دینے کے لیے, بار بار قرآن کریم نے کہا سوچتے کیوں نہیں ہوں, سوچتے کیوں نہیں ہوں. اچھا اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں, کیا سوچوں؟ اتنا تو سوچ رہا ہے یہ دنیا, ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے. یہ ورڈس فریس گروپ میں کیا لکھا ہوا ہے, فیس بک پہ کیا لکھا ہوا ہے, سوچ سوچ کے دماغ پھٹ رہا ہے ان کا. اور خدا نے متعلق قرآن کریم کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں ہوں, کیا سوچنا ہے؟ یہ سوچنا ہے؟ یہ ہماری مصنوعی مصروفیت ہے, اس میں ڈیپتھ نہیں ہے, ہمیں بھی معلوم ہے. جو سوچنا خدا اور اس کے نبی نے ہم سے کہا وہ یہ تھا, تم سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ تم ہو کیا. انسان ہونے کے ناطے تمہاری ریالٹی کیا ہے؟ اور اس کو پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ایک سوال بار بار اپنے آپ سے کیجئے گا, آپ کتنے عرصے کے لیے زندہ ہیں؟ مجھ سے کہیں گے مولانا یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا, موت تو بغیر پوچھے آتی ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, کیا اس مرنے پہ آپ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس مرنے پہ نہیں مریں گے, آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. آپ کی تیاری ابدی زندگی کے لیے ہے؟ یہاں جتنی بھی کیریئر پلاننگ ہے وہ صرف اس زندگی کے لیے جس نے تھوڑی دیر میں ختم ہونا ہے. تو جب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہماری زندگی تھوڑی دیر میں یہاں پہ ختم ہو جائے گی, تو ہم اس جگہ کی پلاننگ کیوں نہیں کر رہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ بنیاد خراب پاتی ہے سوچنے کی. آپ نے اور میں نے اس پہ سوچنا ہے ریالٹی کیا ہے ہماری. اچھا ہم لوگ ان باتوں کو تکلفن لے رہے ہیں, ہم لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں جیسے مولانا نے خوب مجلس تو پڑھنی ہے, کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے نا, تو انہوں نے یہ کہہ دیا. آپ مجھے یہ بتائیے اس کے علاوہ آپ کی اور میری زندگی میں اور ہے کیا؟ دین خدا گاڑیاں دینے آیا ہمیں؟ اگر دین خدا دنیا کی کسی بھی چیز کو دینا آتا, قسم خدا کی حضرت علی اصغر کا خون اس سے کہیں بڑھ کر تھا. کیوں بہتا پھر؟ ہماری گھروں کے لیے امام حسین کا خون بہا کہ ہم گھروں تک پہنچ جائیں, گاڑیوں تک پہنچ جائیں. خود بخود ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ جو معصوم ہستیاں تھیں, عظیم الشان ہستیاں تھیں, ان کے عظیم الشان رشتے تھے, ان کے عظیم الشان تعلقات تھے, یہ اس دنیا کی کسی چیز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی دنیا ان کے سامنے کہ اس کو اس کی خاطر قربان کیا جائے. کون سی دنیا کی چیز ہے؟ جبکہ دنیا قابل فنا ہے، قطعاً فنا ہے، اور یہ ہستیاں فنا نہیں ہیں، ان میں بقا ہے، ہم میں بقا ہے، ہم باقی رہنے والے ہیں. تو بھائی سب سے پہلے تو آپ نے سوچنا ہے، سوچنا ہے تو کیا سوچیں، سوچنا ہے تو یہ سوچو کہ بھائی تم نے باقی رہنا ہے یا جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، یہاں باقی رہنا ہے کہیں اور جانا ہے، یہاں باقی نہیں رہنا ہے، یہاں ختم ہونا ہے. تو جہاں جانا ہے وہاں واقعی زندگی ہے، یہ صرف کھیل ہے، لفظ ہی ہے. میں نے آسٹریلیا میں رہنا ہے، نہیں واللہ واپس جانا ہے، یہ واپس جانا مذاق ہے، نہیں قطعاً جانا ہے. کیوں؟ وہاں میرا گھر ہے، وہاں میری اٹیچمنٹ ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا. ہم نے آخرت کے لیے ایسے سوچا ہے؟ جب تک میں اور آپ آخرت کے بارے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچے، ہم اہل دنیا ہیں، ہم دنیا کی اولاد ہیں، دونوں کی اولاد ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہیں، آخرت کی بھی اولاد ہیں. آخرت کی اولاد کون ہے؟ جس نے اپنا رشتہ ناطا آخرت سے جوڑا ہے. دنیا کی اولاد کون ہے؟ جس کا ہم و غم دنیا ہے. یہ ظاہر پرستی کیا ہے؟ ظاہر پرستی یہ ہے کہ آپ دنیا کی اولاد بنے بیٹھے رہے، میں اب دنیا کی اولاد بیٹھے بیٹھا رہا ہوں، یہ ظاہر پرستی. جبکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں فنا ہے، میرے لیے بھی فنا ہے، خود دنیا کے لیے بھی فنا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا لوگوں کے سامنے؟ یہ چیپٹر کھول دیا کہ دیکھو تم اس بات کو سمجھ لو کہ اس دنیا میں تم نے نہیں رہنا ہے، جانا ہے، اور جانے کے بعد کہیں اور رہنا ہے. آخرت کا جو تصور تھا، یہ فاؤنڈیشن تھی اسلام کی تربیت کی. اس وقت ہمارے نزدیک آخرت کا تصور کھیل بنا ہوا ہے، فینٹیسی ہے، سیریسنس نہیں ہے اس کے اندر. یہ جب تک سیریسنس نہیں آئے گی، ہم اسی ظاہری دنیا کی ظاہر میں پھنسے رہیں گے. اب اس کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، میں چند علامتیں آپ کی خدمت میں ظاہر اور باطن سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے پوائنٹ ملے کہ یہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور ایشو شاعری نہیں ہے، شاعری میں آپ مجاز کہتے ہیں، ریالٹی نہیں ہوتی، کچھ کہہ دیتے ہیں آپ، شاعری کر سکتے ہیں آپ. یہ جو خدا فرما رہا ہے دنیا حقیقت نہیں ہے، آخرت حقیقت ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ ریالٹی آف لائف ہے، یہ کور ریالٹی ہے. تو ابھی مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ زیادہ تر بولنے والوں کا اصرار اس بات پر ہے کہ میں کن الفاظ میں بولوں گا، کیا بولوں گا، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور سننے والوں کا زیادہ تر اصرار اس بات پر ہے کہ وہ کس انداز میں سنیں گے، کیا سنیں گے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد سیکھنا کہاں پر ہے، عمل میں تبدیلی یہ کہاں آئے گی؟ جب وہ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے، اس نے سننا صرف اس بات کو ہے کہ شاعری کریں گے اور میں شاعری کی داد دوں گا، تو عمل میں کہاں تبدیل کرے گا؟ یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب یہ سوچ کے میں آؤں کہ بھائی مجھے کچھ علم دینا ہے، اور آپ یہ سوچ کے بیٹھیں کہ بھائی ہم نے کچھ سیکھنا ہے یہاں پر، یہ تو یہاں پہ معاملہ ہی خراب ہوا ہوا ہے. اس معاملے میں بنیاد ہم نے خراب کی ہوئی ہے. اب اگر مثال کے طور پر بات کریں تو اچھا، اگر خدا متعال کبھی کہتا ہے یہ زندگی ہے، یہ موت ہے، اور کبھی اس کو موت کہتا ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، اور اس کو زندگی کہہ دیتا ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، یہ شاعری ہوتی ہے، یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے، نعوذ باللہ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، جس کو ہم مردہ کہہ رہے ہیں، خدا تعالیٰ فرمائے قطعاً زندہ ہے، یہ صرف لفظ کا ہیر پھیر، نعوذ باللہ تعالی، قرآن شاعری ہے. کے سامنے کوئی شہید ہو اور آپ مجھ سے یہ کہیں، میں آپ سے یہ کہوں، شہید کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ صحیح، تو میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ صحیح. اور قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ اس کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے. تو کیا میں اس کا مردہ جسم نہیں دیکھ رہا اپنی آنکھوں کے سامنے؟ خدا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، تم مردہ جسم دیکھ رہے ہو، ابھی بھی زندہ ہے یہ. ادروائز تو پھر میں کہوں گا کہ خدا اللہ تعالیٰ نے عبارت کا تفنن استعمال کیا، عبارت چینج کی ہے صرف، ریالٹی نہیں ہے. اور قرآن ہمیں پتا ہے کہ ریالٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جسم مرا ہوا تم کو نظر آ رہا ہے، یہ مرا ہوا نہیں ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ ایکٹیو زندہ ہے. اس کو رزق ملتا ہے، یستبشرون، یہ لوگوں کو بشارتیں بھی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ اس زندگی کو سمجھے تھے ابھی تک؟ اس کی قائل ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے استجیبوا للہ والرسول، تم اللہ اور اس کی رسول کی دعوت پہ لبیک کہو تو کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کریں. دعوت کی قبولیت سے پہلے کیا تھے ہم؟ قرآن کریم فرماتا ہے مردہ ہو. تو کیا ہم سانس نہیں لے رہے تھے؟ الناس نیام اذا مات تبعوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. یہ سو رہے ہیں؟ 8 بلین جو جہازوں میں گھوم رہے ہیں، بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں یہ سب سو رہے ہیں. یہ ریالٹی سے واقف نہیں ہے، سب سو رہے ہیں یہ لوگ. ورنہ دوسری بات آپ مجھ سے کہیں گے امام نے نعوذ باللہ شاعری کی ہے. عزیزان محترم، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگ ان باتوں کو کب قبول کریں گے. یہ ہمارے دین کی ان بنیادوں میں ہے جو ناقابل انکار ہیں. اب قرآن کا کوئی انکار کر سکتا ہے مسلمان؟ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہج البلاغہ کا انکار کرے گا کیا؟ اس کے اندر ہے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ دعوت ہے کہ تم ظاہر کے اوپر مت رکو. ظاہر میں تو شہید کا جسم مردہ ہے. ظاہر میں تو جو نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا وہ بھی زندہ ہے. بالآخر یہ بلینز آف ڈالر کے ٹرانزیکشنز کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ زندہ ہے اپنے دانش میں. اور قرآن کریم فرما رہا نہیں یہ سب مردہ ہیں. ہماری وکیبلری کس پہ بنی ہے؟ قرآن پر یا اپنے ماحول پہ؟ اپنے ماحول پہ. اب بجائے یہ کہ ہم قرآن کی طرح سوچتے، ہم باہر والوں کی طرح سوچ کے قرآن پر ججمنٹ دے رہے ہیں. آپ کو تو مجھے دعوت یہ دی تھی کہ ہم اپنے دماغ سے قرآن کی طرح سوچیں. اور میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، آیت اللہ جوادی عاملی کا، بہت عجیب جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے اکثر لوگ بولتے قرآن ہیں، سوچتے قارون ہیں. بولتے قرآن ہیں لیکن جب سوچتے ہیں تو کیسے سوچتے ہیں؟ قارون. کیسے؟ میں نے یہاں پہ اتنا ڈونیشن دیا ہے، یہ اب میرا حق ہے. قارون بھی یہی کہتا تھا. اس حق کی بنیاد، جس حق کی بنیاد صرف مال ہے، وہ قارونیت ہے. قارونیت نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ ایونٹ ہوگا نا، اس کے اندر جو سب سے زیادہ ڈونیشن دے گا وہ سب سے زیادہ ریسپیکٹ حاصل کرے گا. اٹ سیلف پاورٹی کو پھیلانے میں یہ حرکت بہت مؤثر ہے. یہ غربت کو پھیلانے کا کام ہے. کیا کام ہے؟ آپ کہیں جس کا پیسہ زیادہ ہے اس کی عزت زیادہ ہے، یہ غربت کو پھیلانے کا حربہ ہے. آپ کو ہمیں کیا سکھانا تھا؟ ہمیں یہ سیکھنا تھا اور سکھانا تھا کہ تمہارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے برابر کا احترام ملے گا. یہ ہمیں سیکھنا تھا اور سکھانا تھا. اور اب یہ جو پیسے کے احترام کی بنیاد کے اوپر عزت ملنی ہے، چونکہ معاشرے میں رائج ہے، اگر میرے پاس بزنس کلاس کا ٹکٹ ہے تو مجھے احترام ایکسٹرا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آف کورس ملے گا. فرسٹ کلاس کا ہو تو اور اچھا زیادہ ملے گا. یہ ویلڈ ہے ہمارے نزدیک، ایکسپٹڈ ہے، بلکہ ریالٹی آف لائف ہے. صحیح ہے؟ یہی ہم اب اپنے ساتھ دین میں بھی کر رہے ہیں. ہاں، اس میں کوئی کوشچن ہے؟ یعنی اگر میں لائن میں لگا ہوا ہوں اکانومی کلاس کے اندر، ایک آدمی بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کے آتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، لائن میں نہیں لگتا ہے، کیا میں آبجیکشن کر سکتا ہوں؟ نہیں, یہاں بھی ہم یہی کر رہے ہیں دین میں, اور یہ مینٹیلیٹی ہماری چینج ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم چینج ہو گئے, کیونکہ ہم ظاہر پرستی میں پھنس گئے تھے. ہم نے اپنے دماغ کو اس بات کی عادت دلوا دی کہ ہم ظاہر میں ہی رہیں گے, اور قرآن جو ہم سے بار بار کہہ رہا تھا ظاہر پہ مت جاؤ ظاہر پہ مت جاؤ, چونکہ ہماری ساری دنیا میں ظاہر پرستی تھی, ہم اس قرآن کی آواز کو بھی نہیں سن پائے, ہم نے اس کو اگنور کیا. کیا کہہ کے اگنور کیا؟ کچھ نہیں کہا, بس یہ سوچا شاید الفاظ بدل کے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, ریالٹی شاید یہ نہیں ہوگی, نعوذ باللہ تعالی, یہ الفاظ بدلے ہیں صرف. نہ قرآن شاعر ہے نہ قرآن شاعری کے لیے آیا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے اے نبی آپ کی شان میں نہیں ہے کہ آپ شاعری کریں گے. عزیزان محترم, اگر مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے کچھ کرنا ہے, پہلا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ کہ آپ یہ ظاہر کو اپنے دماغ سے نکالیں اور اپنی مینٹیلیٹی کو اپنی کلچر کو اس قرآن کی بنیاد کے اوپر دین کی بنیاد کے اوپر, اس کو ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن, اپنے دماغ میں کریں, جہاں پہ آپ جس کی جو قیمت اسلام نے رکھی ہے اس کو وہیں پہ رکھیں, اس کے بعد اپنے دماغ سے سوچنا شروع کریں. مثلاً اس ہماری دنیا کے اندر کس چیز کی قیمت رکھی گئی ہے؟ ہماری دنیا کے اندر رسپیکٹ احترام سب کی قیمت تین بنیادوں پر چلتی ہے. میں اس کو تین کہتا ہوں, آپ چار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے ہاں چلتے یا دولت یا طاقت یا شہرت, یہ تینوں میٹیریلزم کی نشانیاں. دین اسلام کے اندر عرض کیا آپ کے سامنے, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا علم, اللہ کی راہ میں کوشش. آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دینی معاشروں میں کس کا احترام ہے, ان تین کا ہے یا ان تین کا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم تو آپ کا احترام دیتے ہیں. واللہ اگر میں مشہور نہ ہوں تو آپ مجھے کم دیں گے. میں دیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں, جھیل چکا ہوں میں, یہ شہرت کا احترام دے کرتے ہیں. اور یہ وہ ریالٹی ہے جو اندر اندر ہمیں کھوکھلا کیے دے رہی ہے, اور اس کو توڑنے کا طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کیا. میں چند جملے اور اس پہ عرض کروں گا. اب بیچ بیچ میں میں نے اپنی شان دکھائی کہ میں مشہور ہو چکا ہوں. نہیں نہیں بھائی, میں مشہور نہیں ہوا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اصول یہاں پر یہ بنا ہوا ہے, اتنا معاملہ خراب ہے. اب مجھے پتا ہے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوگی, کہیں آن لائن جا بھی رہا ہوگا, جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں, میں بدنام ہو چکا ہوں اس معاملے میں. اتنا معاملہ خراب ہے کہ اگر میں کسی کو انون جگہ پہ بیٹھا ہوں اور اس کو میں بولتا ہوں, میں ہمیشہ اپنا تعارف, کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ کون ہیں, تو میں کہتا ہوں میں مولوی ہوں, تو سمجھ لو کہ ایک عام آدمی کی رسپیکٹ اگر مثال کے طور پر 00 ہے, عام آدمی 00 پر ہے, تو جیسے میں کہتا ہوں مولوی ہوں میں -50 ہوں, دھڑام سے میں -50 ہو گیا. کیوں؟ مولوی ہے. اچھا اب وہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مولوی ہیں, اچھا ٹھیک ہے, یعنی اب آپ کے اندر کوئی کارآمدیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ مولوی تو ہو گئے آپ. تو مثال کے طور پر جب مجھے اپنی ایسی شان و شوکت دکھانی ہو کہیں پر, تو مجھے جب مجھے غصہ آنے لگتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, ڈرامہ کر رہے ہیں, تو پھر مثال کے طور پر میں اس کو بتاتا ہوں ہاں مولوی ہوں, مثلا میں اتنی ٹریولنگ کرتا ہوں تو میرا تھوڑا سا گریڈ امپروو ہوتا ہے. صحیح. تو پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ مثلا میرا اتنا بزنس بھی ہے. اب اس کو اس فوراً وہ کمپیئر کرتا ہے کہ میرے پاس جو ورتھ ہے وہ زیادہ ہے یا اس کی ورتھ زیادہ ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اس مولوی کی ورتھ زیادہ ہے, اب وہ تھوڑا دبنا شروع ہوتا ہے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ مادہ پرستی, محض مادہ پرستی. اس سے پہلے ایک اور کام کرتے ہیں ہم لوگ, ہم سب سے پہلے سامنے والے کے کپڑوں کی قیمت لگاتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی قیمت اٹیچ کرتے ہیں. جیسے شرٹ کتنی مہنگی پہنی ہے, ٹراؤزر کتنا مہنگا ہے, جوتے کتنے مہنگے ہیں, گاڑی کی چابی کون سی ہے, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے سر اٹھا کے اس نے مجھے سلام کرنا ہے یا میں نے اس کو سلام کرنا. ہم یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اب کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیرے اور تیرے نظام کے سوا کوئی احترام کے قابل نہیں ہے، کوئی دل لگی کے قابل نہیں ہے. معبود، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. امام فرماتے ہیں جب تم کسی کو سنتے ہو نا تب بھی تم اس کی بندگی کرتے ہو، اور جب تم کسی کو اپریشیٹ کرتے ہو ایکچولی تم اس کی بندگی میں جا رہے ہوتے ہو. اور اگر میں خدائی نظام کے بغیر بلکہ مخالف ہوتے ہوئے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں غیر خدا کی بندگی کر رہا ہوتا ہوں. جو قوم اس طرح کی بندگی میں پھنسی ہوئی ہو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عدل محض امام کا ساتھ دینے والے ہیں. عزیزان محترم، یہ قطعاً نہیں ہو پائے گا. اس کا صرف ایک راستہ ہوگا، وہ یہ کہ ہم اپنے دماغ سے یہ تمام غیر الہی فکریں احترامات نکالیں، اس کی جگہ صحیح آئیڈیاز کو بٹھائیں اپنے دماغ کے اندر، اس کے بعد پھر ہم سوچیں کہ اب ہم اپنے امام کے کیسے نزدیک جا سکیں گے. میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے غلام نہیں ہے کوئی، ظاہری طور پہ سلیوز نہیں ہے، غلامی اور اس کا دور ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، البتہ ملازمتوں کا دور شروع ہو گیا، تو ہمارے ملازم غلام ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے. یہ جو غلام تھے ان کا کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں تھا. اسلام نے غلامی کو جو کچھ عرصے کے لیے قبول کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ اگر ان لوگوں کو روڈ کے اوپر بھیج دیتا تو سوشل کیوس تھا. تو اسلام نے ایسا نظام ڈیولپ کیا کہ ان کو گریجولی سب کو آزاد کرا دے. سب سے پہلی ہیومن کلچر جس نے غلامی سے نجات پائی ہے وہ اسلام کی تھی. آپ کو بتائیں امریکنز 19 سینچری کے مڈ تک غلامی کو ایکسیپٹ کیے بیٹھے تھے. اسلام میں کب کی غلامی ختم ہو چکی تھی؟ سینکڑوں سال پہلے. ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، ان کا کوئی ریپوٹیشن نہیں تھا. امام ایک دوست کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جاننے والے کے ساتھ جا رہے تھے. وہ عرب کا کوئی ریسپیکٹڈ آدمی تھا، کسی قبیلے کا سردار ہوگا یا مثال کے طور پر اس کا کوئی اور ریپوٹیشن تھا. امام اس کے ساتھ تشریف فرما ہو رہے تھے اور مدینے کے اندر گرمی تھی، بہت سخت گرمی تھی. تو جو ساتھ امام کے چل رہا تھا وہ یہ فیل کر رہا تھا کہ امام کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے. ایک جگہ پر، اچھا، ان دونوں کے پیچھے امام کا ایک غلام آ رہا تھا، امام کا ایک غلام تھا جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا. تو وہ جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ کسی موقع کے اوپر رک گیا اور امام نے اس کو آواز دی تو اس نے کہا کہ میں آتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات کی. امام کو رکنا پڑ گیا، سخت گرمی میں امام رکے. اور وہ جو ساتھ تھا بندہ اس نے احساس کیا کہ امام کے لیے کام سخت ہے کہ امام اس حالت میں رکے ہوئے ہیں. تو اس نے غلام کی طرف دیکھا، اس سے کہا کہ جلدی آؤ. تو اس نے کوشش کی جلدی آنے کی لیکن باہر اس نے ٹائم لیا اور وہ وہاں پہ پہنچا. پھر دوبارہ تھوڑے سے آگے گئے، پھر اس طرح کا دوبارہ گویا واقعہ ہوا، شاید اس طرح کا. تو یہ جو ساتھ تھا بندہ، اس کو غصہ آیا کہ اس ایک غلام کی وجہ سے مجھے اور امام کو یہاں پہ رکنا پڑتا ہے اور یہ سختی اٹھانی پڑتی ہے. تو اس نے پلٹ کے اس غلام کو ایک گالی دی. جیسے ہی امام نے اس کی گالی سنی، اس آدمی سے کہا کہ آئندہ سے تم میرے ساتھ نہیں چلنا، تم اس قابل نہیں ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ چلو. تو اس نے کہا کہ، یعنی وہ اپنی ایکسکیوز دینے لگا، اس نے کہا کہ مولا میں نے جو کچھ کہا غلط کیا لیکن میں نے غلام کو کہا تھا. صحیح، اس بندے کی کلچر کیا ہے؟ اسلام نہیں ہے، ورنہ یہ انسان کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا. امام نے اس کو سمجھایا کہ تم عرب میں بڑے ہو گئے لیکن اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تمہیں اسلامک کلچر پہ چلنا ہے، تم اپنی کلچر کے اندر رہتے ہوئے میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. یہاں سے میں اپنے لیے ایک درس لینا چاہ رہا ہوں، اگر میری کلچر اسلامک نہیں ہوئی میں امام کے ساتھ چل پاؤں گا؟ اس کو سوچیے آپ. اور جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں کلچرل شفٹ ہو چکی ہے، اور امام اپنے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں ایک ایسی کلچر پہ دعوت دے رہے ہیں جو اس وقت آئسولیٹڈ ہے، اس وقت مین اسٹریم کلچر نہیں ہے. مین اسٹریم کلچر اس کلچر کو ریجڈ دیکھتی ہے، آبسلیٹ دیکھتی ہے، کنزرویٹو دیکھتی ہے، اصل ناقابل عمل، بلکہ اس کو کہتی ہے اس کو ریجیکٹ ہونا چاہیے. یہ مین اسٹریم میڈیا ہمیں اس کو دیکھتا ہے، اس کلچر کو ایسے دیکھتا ہے. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ کہ تم کس سائڈ پر ہو. ہم لوگوں نے بیچ کے راستے پکڑنے کی کوشش کی ہے کہ جب میں سینٹر میں آؤں گا تو میری کلچر اسلامک ہوگی، اور جب میں باہر جاؤں گا تو اپنے آپ کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ عرصے ہم نے ایک کوشش کی ہوگی، آہستہ آہستہ رولز اینڈ ریگولیشن ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لے آئے کہ یہاں پر بھی وہی کلچر آئے گا، یہاں پہ بھی وہی ہوگا. اور اب ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ ہو چکا ہے؟ نہیں، یہ ہماری ایکسپٹڈ کلچر ہوگی. میں ایک مثال، اب میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو مزید ناراض کیے بغیر مثالیں بہت سنبھال سنبھال کے دوں، ٹھیک ہے، تاکہ مثال کے طور پر بات بھی پہنچ جائے اور اتنی اوفینسو نہ ہو کہ لوگ سننا ہی بند کر دیں، کیونکہ بھائی یہ تو اب قابل تحمل نہیں رہا. تو مجھے بہت ہاتھ ہلکا رکھ کے مثال دینی ہے، اور مثالیں ایسی دینی ہیں جو آپ کی والی نہ ہو کہ آپ ناراض ہوں. نہیں، دوسروں کی مثالیں دوں گا، چونکہ دوسروں کو برا ثابت کر کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی قصیدہ پڑھنے والا یہ ثابت کرے کہ ہم جنتی ہیں، ہم اتنا خوش نہیں ہوتے. جب وہ ثابت کرے کہ دوسرے جہنمی ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارے پاس الفاظ باقی رہ گئے ہیں، ریالٹی ختم ہو چکی، غائب ہو چکی. میں ایک نشانی عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس ابھی تک، میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ابھی تک ہمارے پاس علم کا لفظ اردو میں باقی ہے. اردو میں استاد کا ایک لفظ ہے، چلو اس کی جگہ ہم نے انگلش میں ٹیچر رکھ لیا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ویسٹرن سوسائٹیز تھیں ان کے ہاں بھی یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. مثلاً کیا ان کے ہاں پہلے کبھی انسانیت کا احترام انسانیت کے بیس پہ نہیں تھا؟ تھا، کافی پہلے تبدیل ہوا تھا. ہماری سوسائٹیز وہ ہیں جن میں ٹرانسفارمیشن اب ہو رہا ہے، یا کہو کہ تھوڑا پہلے ہو چکا ہے، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب تو نظر آ گیا کہ خراب ہو گیا معاملہ، پہلے ہو رہا تھا. میں پاکستان کے بارے میں معتقد ہوں کہ ہمارا جو ٹرانسفارمیشن اس غلط سائڈ کی طرف ہوا ہے، یہ 70s میں ہوا ہے. 70s میں جب عربوں کے پاس پیٹرو ڈالر آیا ہے، اور ہمارے لوگ ان ملکوں میں گئے ہیں جہاں وہ اوور نائٹ امیر ہو کر آئے، تو انہوں نے یہ جو میٹیریلزم کی طرف دوڑ تھی اس کو تیز کیا. تو اگر یہ فینومینا نہ ہوتا تو شاید ہماری کلچر اپنا ٹائم اور لیتی، ریزسٹنس دکھاتی. لیکن جو 70s میں جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد جب 80s میں افغان جہاد کے نام پر ہمارے یہاں کرپشن آیا ہے، یہ جو 2-10 سال تھے اس نے ہمیں کئی 10 سال پیچھے دھکیلا ہے کلچر کے حساب سے. البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، 60s میں جب ایوب خان نے ایک ڈیولپمنٹ کی تھی جس کی بیس ہیومن ریسورسز نہیں تھی، اور پورا انجسٹس کے اوپر بیس تھا، 22 فیملیز کا تصور اس وقت سامنے آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر وہ کلک ہو چکا تھا، ٹریگر ہو چکا تھا. جب بھی کہیں آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ہو، یعنی پیسہ آ رہا ہو اور تقسیم صحیح نہ ہو، صحیح ہے، تو پھر یقیناً کلچر، ٹرو کلچر کے اوپر ڈینٹ لگے گا، کلچر چینج ہو جائے گی. کیوں؟ اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کلچر چینج کریں گے پھر، کیونکہ کوئی اپنے آپ کو بے عزت نہیں دکھانا چاہتا. اور اگر پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ عزت کو بھی خریدے گا. پھر یہ کام لوگ کہتے ہیں 60s میں شروع ہو گیا تھا, اور کنفرم 70s میں آتے ہوئے جو پیسے کا ایک رش تھا جو میں نے عرض کیا مڈل ایسٹ سے آنا شروع ہوا پاکستان کے دیہاتوں میں اور گاؤں وغیرہ کے اندر, اس نے ہماری لینڈسکیپ کو انٹائرلی چینج کیا. اور اس کے بعد 80s میں جو پھر افغان جہاد کے نام پر جو کچھ ہوا اس نے تو پھر سمجھ لو معاملہ ہی ختم کر دیا. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہمارا جو ٹرانسفارمیشن ہے پرانی کلچر سے اس غلط نئی کلچر کی طرف, یہ اس 30 سال کے اندر ہوا ہے, 60s سے لے کے 90 تک. اچھا ویسٹ میں یہ بہت پہلے ہو چکا تھا. اصل کیپیٹلزم کا آنا اس بات کی نشانی تھی کہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک ٹرانسفارمیشن ہو چکی تھی. اور آپ میں سے جو لوگ سوشل سائنسز کے پڑھنے والے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ بکس لکھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے کرسچینٹی کے اندر چینج آ رہی تھی جو کیپیٹلزم کو گراؤنڈ دے رہی تھی, اور کرسچن آئیڈیاز چینج ہو رہے تھے تاکہ کیپیٹلزم گراؤنڈ حاصل کرے. اور ظاہر ہے کہ ہوا یہ کہ جو کیپیٹلسٹ انویسٹرز تھے وہ اپنے دین کو چینج کرنے کے لیے اس میں انویسٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے اس دین کو تباہ کرنے کے لیے کام کیا. اور میرا نہیں خیال رینیسانس کوئی پازیٹیو موومنٹ تھی. رینیسانس ایکچولی اسی کیپیٹلزم کے مرجر کے نتیجے میں ایک دین بنا ہے. ورنہ خود سوچو کوئی دین حضرت داؤد کو برہنہ کیسے بنوا سکتا ہے؟ رینیسانس نے کیا ہے. رینیسانس پازیٹیو موومنٹ نہیں ہے جو 16th century یا 17th century میں ہوئی ہے. یہ میرے خیال میں مرجر تھا سو کال دین کا اور کیپیٹلزم کا. اگر وہاں پہ 17th century میں شروع ہوا ویسٹ فالیا اگریمنٹ 1640 کے بعد, ہمارے پاس دیر سے شروع ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو برٹش انڈیا بنا 1860 میں اور 1947 تک رہا, اس نے بھی ہماری کلچر کو اتنا ڈینٹ نہیں لگایا. یہ بہت عجیب بات ہے. یعنی ہم کالونیز کے دور میں بھی اپنے کلچر کو ریزسٹ کر سکے تھے, لیکن ہم اس حملے کو ریزسٹ نہیں کر سکے جو ہم نے خود اپنے اوپر مارا. انگریزوں کے حملے کو ہم نے ریزسٹ کیا ہے, ہماری کلچر رہی ہے. اور اس میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ وہ بے وفا لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ہم پہ حکومت بنائی تھی, کہ جب وہ گئے تو اس وقت وہ لوگ ظالم حاکم دوسرے لوگ تھے, لیکن اب جو وہ چھوڑ کر گئے وہ ہمارے اپنے تھے. اور وہ جو وہ ڈینٹ نہیں لگا سکے وہ یہ ڈینٹ لگا گئے کیونکہ یہ اپنے تھے. یہ بات پھر قابل قبول لگتی ہے. ہم یہ ٹرانسفارمیشن ہمارے اندر اس طریقے سے ہوا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہمارے پاس الفاظ ابھی باقی ہیں, علم باقی ہے, استاد باقی ہے, شاگرد باقی ہے, سب کچھ باقی ہے اس طرح میں الفاظ کی حد میں. ویسٹ میں بھی باقی ہیں جبکہ مفاہیم بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. جس علم کو مثلا مولا چھٹے سرکار نے علم فرمایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد محمد عجل. آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. امام نے فرمایا لیس العلم بالتعلیم بل تعلم بل هو نور یغذفه الله على قلب من یشاء. علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے, علم وہ نور ہے جو اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. ہماری کس یونیورسٹی میں علم ہے؟ یونیورسٹی چھوڑو, کتنی مجلسوں میں علم ہے؟ یہ ہماری غربت ہے. اور حقیقت مانو یہ ہمارے امام کی غربت ہے کہ وہ ہمیں ایک واضح گائیڈ لائن دے کر جائیں, ہم ان کا نام لیں, ان کے نام کا احترام کریں اور کریں پھر وہی جو ان کے دشمنوں نے ان کے دور میں کیا تھا. یہ غربت ہے. اس غربت کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑ رہا ہے؟ غیبت. جب تک یہ غربت ختم نہیں ہوگی غیبت ختم نہیں ہوگی. البتہ صرف ایک ڈر ہے مجھے, وہ یہ کہ ہم اسی طرح ان کو غریب کیے رہیں, بے وطن کیے رہیں, کوئی خدا ایک اور قوم لے آئے, وہ قوم اپنے وعدے کو پورا کر دے. جو قوم وعدے الہی کو پورا کرتی ہے اس کو عزت ملتی ہے, اس کو نصرت ملتی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ ہمیں ڈر ہے, اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اور آپ کی زبانوں کے اوپر سید الشہداء کا نام ہے, یہ ہمیں ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت سے محروم نہیں کرنے دے گا, یہ ہمیں اس نصرت کے وعدے تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ظاہر ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے اندر اس چینج کو ایجاد کرنے کی کوشش کریں. تو علم ہے, تعلیم ہے, سب کچھ ہے, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, سب کچھ ہے, صرف ایک مشکل ہے, علم واقعی نہ وہاں رہا ہے, انفارچونیٹلی یہاں رہا ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, اگر علم واقعی یہاں پہ مل رہا ہے تو کہاں رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر علم واقعی ہمارے اندر ہوتا تو ہماری کلچر وہ ہوتی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہماری مسجدوں کے اندر علم ہے اس معنی میں جو مولانا نے فرمایا تھا؟ ہم لوگ غربت میں پھنس گئے اس وقت, یعنی ہماری فکر تشیع اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خالص فکر غربت کے اندر پھنسی ہوئی ہے اس وقت, اور کوئی اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ اب ہمیں صحیح کر لینا چاہیے. کچھ دنیا کے اندر شاز و نادر لوگ ہیں جن بیچاروں نے اپنی تہذیب نفس کے اوپر, تزکیہ نفس کے اوپر محنت کی, وہ دنیا میں آئسولیٹڈ ہو گئے, وہ دنیا میں رون دیے گئے, وہ اپنے کاموں کو کرتے رہے یہاں تک کہ بہرحال اس کی ایک تجلی ہمارے سامنے انقلاب اسلامی کی صورت میں رونما ہو گئی, جس کی وجہ سے ہم دین کے اوپر اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے, اور ابھی تک حاج ماج اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اصل وہ چیز کیا ہے جس کو ہم نے لینا ہے امام خمینی سے. تو ہم میں سے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے صرف نعرے لینے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان سے صرف کوئی کتاب حاصل کرنی ہے, اور ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کلچر کہاں ہے جو امام خمینی ہمیں دینے آئے تھے. کچھ لوگ جن کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ریالٹی ہے, ان کے اندر کچھ ہے جو مختلف ہے دوسروں سے. مثلا آپ نے نام سنایا تو اللہ بہجت کا, ہم نے نام سنایا تو اللہ سید علی قاضی طباطبائی کا, ان لوگوں کے اندر کچھ مختلف تھا. کیوں ہم نے اتنی جرات نہیں کی کہ اس مختلف کو دیکھیں؟ میں بہت آپ کا وقت لیا, ایک خطبہ مولا امیر المومنین کا آپ کی خدمت میں ظاہر و باطن سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ جلدی سے عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. امام نے فرمایا ان اولیاء اللہ ہم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاہرها. اولیاء الہی کون ہیں؟ اولیاء الہی وہ ہیں کہ جو دنیا کے باطن کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. اصلاً خدا کی ولایت میں داخل ہونے کا پہلا قدم یہی ہے کہ آپ نے ظاہر کو ترک کرنا ہے, یعنی ظاہر کے اوپر اپنے دل کو نہیں لگانا ہے. اولیاء کون ہیں؟ اولیاء یعنی ولایت سے حاصل ہوا ہے. اولیاء الہی جو ولایت الہی کے اندر ہیں, خدا کی ولایت کے اندر آئے ہیں. ان کو کیوں ولایت الہی میں کہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں کسی اور کی ولایت نہیں ہے, ان کے دلوں میں دنیا کی حکومت دنیا کی محبت نہیں ہے, یہ اللہ کی محبت سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے جس کو جتنی قیمت دی ہے اتنا دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا کیا مطلب پھر دنیا میں نہیں رہتے؟ نہیں, دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کے لیے نہیں رہتے, یہ اولیاء الہی ہیں. امام نے یہ فرمایا یہ جو اولیاء الہی ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے باطن کو دیکھا جبکہ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے. اشتغلوا بعجالها اذا اشتغل الناس بعاجلها. یہ دنیا کے دور مستقبل کے اوپر مشغول ہو گئے جبکہ لوگ دنیا کے نزدیک مستقبل میں مشغول رہے. مثلا میں یہ دیکھتا رہا کہ میں بوڑھا ہونے والا ہوں تو میرے پاس کتنی پیسہ ہو تو میں اچھا ریٹائرمنٹ کر لوں, تو میں نزدیک مستقبل کو دیکھتا رہا, اور وہ دنیا کے بعد والے مستقبل کو دیکھتا رہے. تو یہاں تو ختم ہو ہی جائیں گے, بعد میں جو ہمارا مستقبل ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ یہ دنیا کے دور کے مستقبل کو دیکھتے رہے جبکہ لوگ دنیا کے نزدیک کو دیکھتے رہے. فاماتوا منہا. اگلا جملہ اس پہ غور فرمائے گا, یہ بہت عجیب جملہ ہے اور اس کو ہم شرح بھی نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ انشاءاللہ اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا. فَأَمَاتُ مِنْهَا مَا خَشَوْا أَنْ يَمِيتَهُمْ. انہوں نے اپنے دلوں سے اس چیز کو مار دیا جس کا انہیں خوف تھا کہ دنیا مار دے گی. دنیا کے بارے میں انہیں خوف تھا کہ دنیا ان کے اندر کسی چیز کو قتل کرنے والی ہے. انہوں نے اس دروازے کو پہلے ہی ختم کر دیا. کیا مطلب؟ دنیا نے ان کو اپنے اندر مبتلا کرنا تھا اور ان کے اندر خوف خدا کو ختم کرنا تھا، خدا سے تعلق کو ختم کرنا تھا. انہوں نے دنیا کے اس حملے کے دروازے کو پہلے ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا ہم دنیا کے اس دھوکے میں نہیں پھنسیں گے. تو جو دنیا ان کو مارنے آئی تھی، انہوں نے پہلے دنیا کو ہی مارا تاکہ دنیا ان کے اندر یہ چیز ختم نہ کر سکے. اور یہ انہوں نے کیسے کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے، یہ بیابانوں میں نہیں گئے. کوئی ولی اللہ بیابانوں میں نہیں جاتا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. یہ کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کو اجازت نہیں دیتے کہ یہ ان کے اوپر حکومت کرے. یہ دیکھیے اس میں کیسے لکھا بھائی. تو انہوں نے وَتَرَكُ مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ، انہوں نے دیکھا کہ دنیا کی کچھ چیزیں جو انہیں چھوڑ دیں گی، تو اس سے پہلے کہ دنیا ان کو چھوڑتی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. ان کو پتا تھا دنیا کا مال انہیں چھوڑ دے گا، انہوں نے دنیا کے مال کی خاطر زندگی نہیں گزاری. ان کو پتا تھا دنیا کی شہرت انہیں چھوڑ دے گی، تو انہوں نے دنیا کی شہرت کی خاطر زندگی نہیں گزاری. اس سے پہلے ہی اپنے دل کو نکال لیا انہوں نے. وَرَأَوْا اِسْتِكْسَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اِسْتِقْلَالًا وَدَرَكُوا لَهَا فَوَاتًا، جس سے لوگ دوستی کرتے ہیں یہ اس سے دشمنی کرتے ہیں، جس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں یہ اس سے دوستی کر لیتے ہیں. لوگ دنیا سے دوستی کرتے ہیں، یہ دنیا سے دشمنی کرتے ہیں. یہ خطبہ بہت عجیب ہے اور اس جیسی عبارات ہمارے پاس نہج البلاغہ میں کافی زیادہ ہے، صحیح. لیکن ہمارے پاس ایک مشکل ہے، ہمارے پاس اس کا خریدار نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی خریدار نہیں ہے. ہمارے پاس خریدار اور چیزوں کے ہیں، اس لیے یہ چیزیں غریب ہیں، یہ چیزیں مظلوم ہیں. یہاں آپ ہمت کریں، اسے ڈھونڈیں. یہ صرف عرفا کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے. ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر موو کرنے پہ مجبور ہیں، دعوت دیے گئے. تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام عرفا کا ہے، نہیں، آپ کا کام ہے. اور اگر آپ غلط راستے پہ موو کریں گے، آپ کو ویسے ہی سزا ملے گی جس طرح باقیوں کو سزا ملی. مجھے ویسے ہی سزا ملے گی جس طرح باقیوں کو سزا ملی. یہ مت سوچیں ان کو تو سزا ملی اور ہمیں کوئی سزا، اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید مل چکی ہوں، ہمیں شاید مل چکی ہوں، ورنہ ہم اتنے لا تعلق نہ ہوتے ان باتوں سے. تو یہ کور ریالٹی ہے. صرف ظاہر پہ کام کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. بحمداللہ خدا نے ہمیں، ہمارے اور آپ پہ لطف کیا ہوا، اس نے ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے. اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے اپنے پردے چاک مت کرو جو تمہارے سارے راز جانتا ہے. اس کے سامنے اپنے پردے چاک مت کرو جو تمہارے سارے راز جانتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی سید الشہداء کے نام کی برکت سے ہم پہ پردے لگے، پردے آئے ہوئے ہیں. آپ مجھے نہیں دیکھ پا رہے کہ میں اندر سے کیا ہوں. ٹھیک ہے، اور امام فرما رہے ہیں مت کرو وہ کام کہ خدا تمہارے ان پردوں کو چاک کر دے، نہیں جھیل سکتے. لیکن ایک مشکل ہے، یہاں پردے نہیں بھی چاک ہوئے نا، یہ مرنے کے بعد ہوں گے. اگر ہم یہاں اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے لے جانے میں کامیاب ہو بھی گئے، مرنے کے بعد انایویٹیبل ہے. وہاں یہ ستاریت نہیں ہے، وہاں یوم تبل سرائر ہے، وہ دن جب راز کھل جائیں گے. اور راز باہر نہیں ہے، وہ راز ہمارے اندر ہیں، ہماری شخصیتوں کے راز جو ابھی دینداری کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. تو عزیزان محترم، الحمدللہ میں پھر ایک پازیٹو اینڈ پہ اس کو ختم کرنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے جیسے خدا ہم سے امید رکھتا ہے ابھی. اگر اس کو ہم سے امید نہ ہوتی تو ہمیں یہاں تک بھی نہیں لاتا. ہم سید الشہداء کی عزا میں نہیں آ سکتے تھے، اگر یہ راستہ ابھی ہمارے لیے باقی نہ ہوتا، نعوذ باللہ ہم اس کی دشمنوں میں ہوتے پھر. یہ کہ ہم اس کے دوستوں میں ہیں، اس کے چاہنے والوں کے اندر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ابھی خدا ہم سے انتظار کر رہا ہے اور نظام ولایت کو ہم سے توقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور اس راستے کے اوپر لے کے چلیں گے. اب مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ وہ آپ شاید یہ قبول نہ کریں کہ معاملہ اتنا خراب ہے، اور آپ کے اور میرا نفس ہمیں یہ کہتا رہے نہیں نہیں اتنا خراب نہیں ہے مولانا، تھوڑا زیادہ سختی دکھا رہے ہیں. یہ ممبر ہے، ممبر پہ جھوٹ بولنا صحیح ہے؟ میں دل چاہ رہا ہے، میں قسم کھا کے آپ سے کہوں کہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں دل چاہ رہا ہے صحیح، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں. تو آپ کو آپ کا ذہن یہ دھوکا نہ دے کے یہ مبالغہ کر رہا ہے. میں شاعری کرنے نہیں آیا ہوں یہاں پہ، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. عین حقیقت جو اہل بیت کے کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے صحیح. ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس ایک وسیلہ بنا ہوا ہے، وسیلہ سید الشہداء. ہم کبھی سید الشہداء کو بھلا سکتے ہیں؟ سید الشہداء ہمیں نہیں بھلائیں گے. ہم بھلا سکتے ہیں، سید الشہداء نے کبھی نہیں بھلانا. پتہ نہیں کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ مثلا سید الشہداء کو کوئی چاہنے والا کسی مشکل میں آتا ہے تو سید الشہداء خود اس کو یاد دلاتے ہیں، یاد دلواتے ہیں کہ تم میری ماں کو کیوں نہیں بلاتے، کیوں نہیں بلاتے. تو مثال کے طور پر کوئی کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے تم. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ وہ ہم سے علیحدہ نہیں کر رہے اپنے آپ کو، بلکہ وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں. یہی کہ آپ اور میں سید الشہداء کے غم میں رو رہے ہیں، سید الشہداء چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور اس معاملے میں نصرت دکھائیں، اللہ کے دین کی نصرت. حقیقت یہ میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے بعض اوقات مصائب پڑھنا، کہ میں مصائب میں کس کا انتخاب کروں. آپ اور میں بعض اوقات خاص تاریخوں میں خاص مصائب سننا چاہتے ہیں. معمولاً مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ آج کس کے مصائب پڑھیں گے، میں کہتا ہوں کہ میں یہ طے نہیں کر پاؤں گا کہ میں کس کے مصائب پڑھوں گا، میں اس میں پابند نہیں رکھ پاتا اپنے آپ کو. میں جب جس شہید کے مصائب کا دل چاہتا ہے میں چاہتا ہوں میں اس وقت وہ پڑھوں. میں دل چاہ رہا ہے اس وقت مولا علی اکبر کے مصائب پڑھوں. اب میں اپنے آپ کو مقید سمجھتا ہوں کہ جب جس شہید کے مصائب کا دل چاہے وہ پڑھوں. اگر پورے واقعے کربلا کے اندر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تم کچھ جگہوں کو دکھاؤ جہاں سید الشہداء کے دل کا غم ان کی زبان پہ آیا ہے، سید الشہداء کے دل میں غم میں بہت گہرائی ہے، ہم اور آپ کے لیے ناممکن ہے کہ ہم اس غم کو دیکھ پائیں، سمجھ پائیں. لیکن آپ بھی انسان کے رشتوں کو جانتے ہیں، میں بھی انسان کے رشتوں کو جانتا ہوں، میں بھی بچوں کا باپ ہوں، تو میں سید الشہداء کے کلام میں کم سے کم یہ تو دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ باپ ہونے کے ناطے کیا نظر آیا ہے امام کو. چند جگہیں ایسی ہیں جہاں سید الشہداء کے انداز میں، سید الشہداء کے الفاظ میں ایک بہت عجیب غم ہے. میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کرنے کے لیے آئے، ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، سید الشہداء نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو کبھی اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے الوداع نہ کہنا ہو. لیکن ایک باپ کو سوچیے گا کہ جو اپنے جوان علی اکبر کو الوداع کر رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ دشمن سامنے شمشیریں اور نیزے لیے کھڑے ہیں میرے بیٹے کو.
سید الشہداء علی اکبر سے کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا, علی اکبر نے احساس کیا کہ امام اپنی جگہ پر رکے نہیں ہیں. انہوں نے مڑ کر کہا کہ بابا آپ نے تو مجھے الوداع کر دیا تھا, پھر آپ کیوں تشریف لائے؟ کوئی سید الشہداء علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے تھے. حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے, عجیب و عجیب روایت ہمارے پاس ہے, جب سید الشہداء کے بیٹے میدان جنگ میں آئے تو وہ جو کوفی تھے اور وہ جو رسول خدا کو دیکھے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت علی اکبر کو دیکھا, انہوں نے کہا ہم علی اکبر کے اوپر شمشیر نہیں چلائیں گے چونکہ شبیہ رسول ہے. تو وہ جو بڑے سردار تھے کوفی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. جب وہ پیچھے ہٹے تو سامنے شام کے باغی آ گئے اور انہوں نے علی اکبر کا مقابلہ کرنا شروع کیا. حضرت علی اکبر نے شمشیر چلائی, حضرت علی اکبر ایک موقع پر سید الشہداء کے پاس واپس آئے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے اولاد کو پالا ہے, میں باپ ہونے کے ناطے آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کا بیٹا آئے اور آپ سے ایک گھونٹ پانی مانگے میرا بیٹا میرے علاوہ ہے عزیزو, علی اکبر حسین کا جگر ہے. حضرت علی اکبر کی کوئی پیاس ایسی نہیں تھی جو امام حسین احساس نہ کر رہے ہوں. سید الشہداء اس امتحان امامت سے بھی گزر گئے. سید الشہداء نے کہا بیٹا تم جنگ کے لیے جاؤ, محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. حضرت علی اکبر نے جہاد کیا, دشمن کا مقابلہ کیا. حیدر کرار کے بیٹے نے اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا, بھرپور مقابلہ کیا دشمنوں کا. ایک موقع آیا جب زمین پر گرنے لگے, معمولاً اگر کوئی مجاہد زمین پر گرنے لگتا تھا تو وہ سید الشہداء سے کہتا تھا میری مدد کو آئیے. میرا دل کہتا ہے علی اکبر نے بوڑھے باپ کو یہ زحمت نہیں دی ہوگی کہ وہ مدد کو آئے, لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ انہوں نے سلام کیا کہ بابا مجھے میرا آخری سلام آپ کے لیے. سید الشہداء علی اکبر کی طرف گئے. آج تو ہمارے پاس دو روایات ہیں یہاں پر, مستند علماء بھی بیان کرتے ہیں ان روایات کو. میں معمولاً روایات میں انحصار کر رہا ہوتا ہوں بعض علماء کے اوپر, کبھی علامہ زیشان در جوادی کے اوپر, کبھی شیخ عباس قمی کے اوپر. علامہ زیشان در جوادی نے یہ روایت پڑھی ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, انہوں نے کہا جب حضرت علی اکبر نے ندا دی سید الشہداء علی اکبر کی طرف لپکے اور کہا اکبر آواز دیتے رہو باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. ایسا ایک اور روایت ہمارے پاس ہے, اگر میں معذرت چاہتا ہوں شاید ان دنوں میں اتنا مصائب نہیں پڑھنے چاہیے, لیکن نہیں معلوم میرا کیوں دل گھبرا رہا ہے, مجھے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھنے کی ضرورت احساس ہو رہی ہے اس وقت. حضرت علی اکبر کو جب زمین پر پڑے دیکھا ہے, ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے, سید الشہداء لپکے اور ایک موقع پر زمین پر ٹٹولتے ہوئے چل رہے تھے. نہیں معلوم سید الشہداء کے قلب مقدس میں کیا گزر رہی تھی, یہاں تک کہ سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچ گئے. عجیب محرکہ تھا عزیزو, جب سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچے اس سے پہلے شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے, بڑی عجیب روایت ہے. آپ شاید انتظار کر رہے ہو میں برشی کی روایت پڑھنے والا ہوں, نہیں, آج جو شیخ عباس قمی نے بڑی عجیب روایت لکھی ہے. لکھا ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے, دشمن کی شمشیریں اوپر جاتی تھی اور نیچے آتی تھی. فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا, انہوں نے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچے, سید الشہداء نے ایک جملہ کہا, مستند جملہ مقاتل کے اندر موجود ہے, شیخ عباس قمی نے لکھا ہے, فرمایا وعلی الدنیا بعدک الافا, اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو, اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. آج جو ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے آپ نے بھی سنی ہوگی اپنے بچپن سے, اور جب سید الشہداء علی اکبر کو اٹھا کے لے جا رہے تھے تو علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا, اکبر کے پاؤں زمین کے اوپر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے. آج جو ذرا سا سن لیجیے گا, یہ میں نے روایت پڑھی نا, وقتلو ہو اربن اربا, بعض لوگ کہتے ہیں جب امام حسین علی اکبر کو اٹھا رہے تھے تب وہ شمشیریں مار رہے تھے. اب مجھے ایک شعر پڑھنے کی خواہش ہے, علامہ شاہ جوادی صاحب یہ شعر پڑھتے تھے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید مصائب کو تنہائی میں دہرانے کی عادت ہو, آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو مصائب کو کبھی کبھی تنہائی میں دہراتے ہوں گے, اور یہ عشق حسین کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کبھی اکیلے میں بیٹھ کر مصائب کو دہرائے اور روئے سید الشہداء کے مصائب پر. یہاں پر علامہ شاہ جوادی صاحب فرماتے ہیں ایک موقع کے اوپر کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے گویا اشارہ کیا کہ اے بھائی کیا میں آؤں علی اکبر کا لاشا اٹھانے. اس بات کو ایک شعر میں کہا ہے, ایک شعر میں کہا ہے, وہ یہ شعر بڑا عجیب ہے. فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. برابر کا لاشا جوان باپ کے قد کے برابر ہو جاتا ہے, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. اللہ لعنت اللہ علی